الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام آمين يا رب العالمين. پہلے تو یہ معذرت ہے کہ میں آج 5 منٹ بلکہ شاید اس سے بھی قدر زائد تاخیر سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص سبب ہے وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا. دوسری بات یہ کہ اگرچہ ایک بہت ہی اہم حادثہ کل ہوا ہے ہمارے ملک میں جس کے اثرات بڑے دور رس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کچھ گفتگو میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کروں. بین الاقوامی معاملات میں بھی ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جنیوا مذاکرات کی ناکامی کا، جس سے پورے کرۂ ارضی کے امن کو اور سکون کو تہ و بالا ہونے کا اندیشہ لاحق ہے. لیکن جو فیصلہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا میں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجتماعی جمعہ کی جو اصل غرض و غایت ہے ہم اسے ان چیزوں کی بنا پر فوت نہ ہونے دیں. ان کے ضمن میں بھی کچھ گزارشات میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ جس موضوع کا میں اعلان کر چکا تھا پچھلے جمعے اسی کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کم سے کم کر دوں. میں نے عرض کیا تھا کہ فرائض دینی کا جامع تصور میرے آئندہ چند خطبات کا موضوع رہے گا. آج اس کے ضمن میں تین باتیں عرض کروں گا. پہلی بات اس موضوع کی اہمیت. ظاہر بات ہے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کے فکر اور اس کی رائے پر ہے. فکر صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا. ایک نارمل آدمی، ایک تو بیمار آدمی ہے، نفسیاتی طور پر بیمار، جیسے ایک شخص جسمانی طور پر مفلوج ہے، وہ حرکت کرنا چاہتا ہے، اپنی ہاتھ یا ٹانگ کو ہلانا چاہتا ہے، نہیں ہلا سکتا، مفلوج ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. میں ان کو بھی مریضوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہوں جن کی قوت ارادی اتنی کمزور ہو کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور نہ کر سکے، اس کے لیے حرکت ہی نہ کر سکے. کامیابی ناکامی اور بات ہے، کسی کام کو مکمل کر سکنا یا نہ کر سکنا دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے. یہ دونوں کیفیات جو ہیں جسمانی اور نفسیاتی مرض کی، اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو ایک صحت مند شخص میں یہ اصول ہے کہ جو فکر ہوگا اس کا، جو سوچ ہوگی وہی اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی. سوچ ہی غلط ہے، نقطہ نظر ہی غلط ہے، تصورات ہی غلط ہیں، معیارات ہی غلط ہیں، جنہیں ہم ویلیوز کہتے ہیں اقدار، وہی غلط ہے، تو عمل تو لامحالہ غلط ہوگا. صحیح عمل کے لیے ضروری ہے کہ صحیح فکر ہو، صحیح سوچ ہو، صحیح نظریات ہو، صحیح معیارات ہو، صحیح اقدار. دوسری بات یہ کہ اگر وہ فکر محدود ہے تو عمل بھی محدود رہے گا، فکر وسیع ہے عمل بھی وسیع ہوگا. یہ دوسری بات جو ہے اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ فرائض دینی کا تصور اگر ہمارا محدود ہے تو ہمارا عمل بھی اپنے تمام تر خلوص اور اخلاص کے باوجود محدود رہے. اور اس میں بڑے اندیشے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو ملازم رکھتا ہے اپنے ہاں, یہ دہاڑی تمہیں ملے گی یا یہ تنخواہ ملے گی, یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے. اب فرض کیجئے کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے اس میں سے 7 وہ کام بھول جاتا ہے, 3 یاد رہتے, لیکن مخلص آدمی ہے, محنتی آدمی ہے, پوری محنت کرتا ہے, پورے خلوص کے ساتھ جان مارتا ہے, لیکن 3 کاموں میں جان مارے گا, اس لیے کہ باقی 7 تو یاد ہی نہیں رہے. اب آپ بتائیے کہ جس نے ملازم رکھا تھا اس کی نگاہ میں وہ شخص کامیاب ہوگا یا ناکام؟ میں نے تمہیں 10 کام بتائے تھے, تم نے صرف 3 کیے. تو خلوص اور اخلاص اور پوری محنت کے باوجود وہ شخص ناکام ہے. یہی اندیشہ لاحق ہے ہمیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تو سارے فرائض ادا کیے, نمازیں پڑھی ہیں, میری کوئی حساب نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہے, میں نے روزے رکھے ہیں, فلاں عمر کے بعد سے میرا کوئی روزہ جو ہے نہیں رہا ہے, یا اگر رہ گئے آپ بیماری سے تو میں نے اس کی قضا دے لی, میں زکات دیتا رہا ہوں, میں نے حج کیا ہے, میں نے عمرے کیے ہیں, میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا, میں نے کبھی سور نہیں کھایا, کچھ مجبوریاں جو ہوتی ہیں اس کے تحت چلیے, سودی کاروبار وغیرہ کیا کریں, وہ مجبوری تھی, سو طرح کے عذرات ہو سکتے ہیں, لیکن جو فرائض کا اس کا تصور تھا اس کے مطابق وہ سمجھے کہ میرا حساب تو بالکل صاف ہے, اور وہاں اسے بتایا جائے کہ تمہارے ذمے یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ میری کتاب میں بھی لکھا تھا, میرے رسول نے بھی تمہیں بتایا تھا, ان کی سیرت و سنت سے بھی حویدہ تھا, تم اندھے ہو رہے تھے, تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حساب میں تو پہنچے پورا حساب کتاب لے کر اور وہاں ہمیں ناکام ہونا پڑے. وجہ کیا ہو کہ ہمارا تصور محفوظ ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں, تصور محدود تھا لہذا عمل محدود رہا, لہذا ناکامی کا اندیشہ. تو پہلی بات میری ختم ہوئی اس موضوع پر, اس کے دو حصے ہیں, نمبر ایک کہ ایک صحت مند شخص نے, نفسیاتی اعتبار سے صحت مند شخص, جسمانی اعتبار سے صحت مند شخص, اس کا فکر, اس کے تصورات, اس کے نظریات ہی اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں, وہ صحیح ہوں گے عمل صحیح ہوگا, وہ محدود ہوں گے عمل محدود ہوگا, وہ غلط ہوں گے عمل غلط. اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اپنے دینی فرائض کا ایک صحیح اور جامع تصور حاصل کریں, اس لیے کہ اگر وہ تصور ہمارا محدود ہوگا تو ساری کوشش اور محنت اور خلوص کے باوجود اندیشہ ہے, وی رن اے ہائی رسک کہ ہم وہاں ناکام قرار پائیں. اب آئیے جامع تصور کے لیے ایک تمثیل یا تشبیہ, تمثیل کہنا چاہیے اس لیے کہ مرکب تشبیہ کو تمثیل کہتے ہیں. تو ایک تمثیل میرے ذہن میں آج سے لگ بھگ 10 برس قبل آئی تھی, اتفاق جمعے کی تقریر کر رہا تھا کراچی میں, 4 نمبر ناظم آباد کی مسجد, ہادی مارکیٹ کی مسجد کہلاتی ہے, اس میں وہی ذہن میں ایک بات آئی, میں نے بیان کی. اس وقت سے لے کے آج تک جتنا غور کیا ہے اور جتنے لوگوں کے سامنے وہ بات آئی ہے, دوسروں کا بھی اطمینان ہوا اور مجھے بھی انشراح جو ہے پہلے سے زائد ہوتا چلا گیا ہے کہ یہ بہت جامع تشبیہ یا تمثیل ہے فرائض دینی کا, ایک صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے. وہ تشبیہ پہلے ذہن میں اپنے جما لیں اچھی طرح, تب وہ بات آگے بڑھیں گی. ایک سہ منزلہ عمارت کا نقشہ, جس کی جو گراؤنڈ لیول جو ہے, جسے ہم اردو میں پہلی منزل کہتے ہیں, انگریزی میں فرسٹ فلور جو ہے ہماری اردو کی دوسری منزل کو کہتے ہیں, تو جو گراؤنڈ فلور ہے اس پر صرف 4 ستون کھڑے, کوئی تعمیر نہیں ہے, اسے پارکنگ کی جگہ بنا لیں جو بھی کہیں, لیکن ان 4 ستونوں کے نیچے ایک پلنتھ ہے اور فاؤنڈیشن ہے. پلنتھ بھی در حقیقت فاؤنڈیشن ہی کا جز ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ گراؤنڈ لیول سے اوپر ہوتا ہے اس لیے نظر آتا ہے, ڈی پی سی تو اس کے اوپر ہی لگتا ہے. اس اعتبار سے وہ گویا کہ فاؤنڈیشن کے دو حصے ہو گئے, ایک ہے زیر زمین انویزیبل جو نظر نہیں آتا, وہ ہے اصل بنیاد, اور اس کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ظاہر ہے عمارت کی, وہ نظر آ رہا ہے بنیاد میں, اور وہ جو ہے اس کو ہم پلنتھ کہتے ہیں. اس کے اوپر 4 ستون, 4 ستونوں پر پہلی چھت آ گئی. ستون کا فائدہ ہی چھت بنائے جاتے ہیں چھتوں کو اس کے لوڈ لینے کے لیے. اس سے اوپر اب جو دوسری منزل ہے یا فرسٹ فلور ہے انگریزی کے حساب سے, اس میں بھی ستون ہی ہیں, لوڈ بیئرنگ، لیکن اب دیواریں بنی ہوئی ہیں ستون نظر نہیں آتے. ایک ایک لفظ کو نوٹ کیجیے، اس لیے کہ ایک ایک جملے کے حوالے سے دین کے تصور اور فرائض دینی کے تصور کو آپ نے سمجھنا ہے. ستون ہیں نظر نہیں آ رہے، اب یہاں دیواریں ہیں، کھڑکیاں، جو بھی چیز نظر آئے گی. پھر دوسری چھت آ گئی، اس کے بعد پھر یہی شکل ریپیٹ ہوگی، اور تیسری منزل یا سیکنڈ فلور آئے گا، پھر اس پر آخری چھت آ جائے گی. یہ نقشہ نقشہ ذہن نشین کر لیں تو پھر آپ سمجھیے کہ اس کے حوالے سے دین کے جو بنیادی فرائض ہیں ان کو کورسپونڈنگلی ان اس عمارت کے اجزاء کے ساتھ ساتھ اس کی مناسبت کے حوالے سے ذہن نشین کر. بنیاد ہے ایمان، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، یقین جو دل میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا. جیسے اصل بنیاد زمین کے اندر دفن ہے نظر نہیں آتی، ایمان بھی ہمارے جسم کے اندر کہیں دفن ہے، ہمارے دل کے اندر ہے. ایمان ہی کا نتیجہ تقویٰ ہے، جس کو حضور فرماتے ہیں تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں، ایمان یہاں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی میں نے جو آیت سنائی، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ ایمان کا مسکن قلب، نظر نہیں آتا. یہ ہے یقین. اسی ایمان کا ایک حصہ وہ جو نظر بھی آتا ہے، وہ ہے کلمہ شہادت، اقرار باللسان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے، ایمان مجمل. اس کے دو حصے ہو گئے، اقرار باللسان جو ظاہر ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا کافر تھا، مجوسی تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، کہے باشد کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا. تو فاؤنڈیشن ہے ایمان، ایمان کے دو جز، ایک وہ زیر زمین بنیاد اصل وہ ہے، اور وہ ہے تصدیق بالقلب یا یقین قلبی، اور دوسرے ہے اقرار باللسان. اب اس پر جو چار ستون کھڑے ہیں وہ ہے چار عظیم عبادات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، الصلاح، الزکاہ، الصوم، الحج. چار ستون، چار ہی یہ عبادات ہیں. ان کے اوپر پہلی چھت آئی ہے. اس چھت کے لیے آپ جو سب سے اہم لفظ استعمال کریں گے وہ اسلام ہے. بولے یل اسلام و علی خمس، بنا رکھی گئی ہے اسلام کی، تعمیر کیا گیا ہے اسلام. یوں سمجھیے جیسے کہ چھت جو ہے ستونوں پر قائم ہے، ایسے اسلام قائم ہے پانچ چیزوں پر. اب پانچ چیزیں کیسی ہوئی؟ ایک پلنٹ آ گیا، وہ ایمان کا جز ہے، اور چار یہ ستون ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات. اس اسلام کے لیے اور الفاظ بھی آ سکتے ہیں، اطاعت اسلام کے معنی بھی، گردن جھکا دینا، سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، گردن میں حاضر، لڑائی ہو رہی تھی ہتھیار رکھ دینا، یہ اسلام ہے، مقابلہ ختم کر دینا، ریزسٹنس ختم کر دینا. اگلا قدم ہوتا ہے اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا دوسرے کی، یہ اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اور جب اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے گی، تو اللہ کی محبت جب شدید ترین ہو جائے اور اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کا نام عبادت ہے. اور ان سب کا ایک منفی رخ ہے تقویٰ، اللہ کے احکام کی مخالفت نہ کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ بچنا ہے. تو چار الفاظ اگر سے یہاں پہ ہوں گے، اسلام، اطاعت، تقویٰ، عبادت. لیکن یہ کہ عمارت کی چھت ایک ہی ہے، عبارات و ناشتا وحسن کا واحد کہاوت ہے عربی زبان کی، ہماری تعبیریں مختلف ہیں، تیرا حسن تو ایک ہی شے ہے، شے واحد ہے. اب اسے بیان کوئی کسی طرح کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، ہر شخص کا بیان اپنا ہوگا، اصطلاحات جدا ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اسلام، اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت. تقوی اللہ کا، عبادت اللہ کی. بولے الاسلام و علی خمسن کی حدیث بھی یہاں ذہن میں رہنی چاہیے کہ کس طریقے سے ٹھیک ٹھیک فٹ بیٹھ گئی. اب آگے چلیے، اگلی جو ہے منزل اس میں ستون نظر نہیں آئے، لیکن دوسری چھت کی بھی لوڈ جو ہے وہ جو اس کا جو لوڈ ہے وہ تو فاؤنڈیشن تک انہیں ستونوں کے تحت جا رہا ہے. تو اگلی منزلوں بھی مضبوط ہوگی تبھی جبکہ یہ ستون مضبوط ہو، اور اس سے بھی زیادہ جبکہ ایمان مضبوط ہو، نیچے کی بنیاد مضبوط ہو. ورنہ آپ اگلی اوپر کی منزلوں کو بہترین مال لگا دیں اور نیچے آپ نے جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ کھوکھلی رکھی ہوئی ہے، تو بلڈنگ تو جو اس کا حاصل ہوگا وہ آپ کو معلوم. یا ستون آپ نے کمزور بنائے اور چڑھاتے جا رہے ہیں منزلوں پر منزلیں، تو بیٹھے گی وہ تو ستون جواب دے جائیں. تو ریلیٹو امپورٹنس ہر چیز کی سمجھتے چلے جائیں. لیکن دوسری چھت کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا اب ایک اور فریضہ. خود آپ اللہ کے بندے بن گئے، خود آپ نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، خود آپ عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں آگے بڑھو، اب اسی کی دعوت دو. اب تم اللہ کے ایجنٹ ہو اس زمین میں، اللہ کے ایجنٹ، اس کے رسول کے ایجنٹ. تبلیغ کی ذمہ داری رسول پر تھی، اب تمہارے ذمہ. بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے کہے کی آئے. فلیبلغ الشاہد الغائبہ، میں نے پہنچا دیا تمہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ پہنچاؤ. جو یہاں موجود ہیں ان کا، ان کے ذمہ ہے کہ وہ پہنچائیں دوسروں کو. یہاں بھی چار اصطلاحات، تبلیغ. دیکھیے تبلیغ میں جیسے اسلام اور اطاعت اور تقویٰ میں یہ مائنس پلس کا معاملہ ہے، ایک مثبت عمل ہے اطاعت، تقویٰ کیا ہے؟ منفی ہے، کسی کے حکم کو ماننے سے گریز یا کسی کے حکم کو توڑنے سے گریز، یہ تقویٰ ہے. اسی طریقے سے تبلیغ میں آپ جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی پیغام لے کر، یہ تبلیغ ہے. اور دعوت یہ کہ اس کو کھینچ کے لے آئیے اللہ کے راستے کی طرف. ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں ان تبلیغ، یو ریچ آؤٹ ٹو اے پرسن، آپ اسے جا کر بات پہنچائیں گے. یہ آپ کی ذمہ پہنچائے گی تو وہ تو کیسے ہوگی بات. اس لیے اس کا نام ہے تبلیغ، پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی ہدایت پہنچانا. ادو الا سبیل ربک، اب کھینچ لاؤ اس کو اللہ کے راستے کی طرف، اسے بھی اسلام، تقوی، اطاعت، اس کی دعوت دو. اسی کے لیے تیسری اصطلاح ہے امر بالمعروف نہیں بالمنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. اسی کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن پروردگار تیری بات ہم تک تو کسی نے پہنچائی نہیں، ہم سے حساب کس بات کا، تو نے وہی ہمیں نہیں بھیجی، وہی بھیجی اپنے رسولوں کو، فرض کیجئے رسول پہنچاتے نہیں تو مجرم تو وہ بن جائیں گے. رسولوں نے پہنچایا، حق ادا کر دیا پہنچانے کا، اب ہے جواب دہی. اور رسولوں کے بعد ذمہ داری تھی مسلمانوں کی، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، ہمیں تو مجرم تو وہ ہے. ہم اگر یہ سارا کام کر دیں تو ہم نے گویا کہ حجت قائم کر دی ان پر، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کا، اپنی گمراہی کا. جسے گمراہ ہونا ہے وہ حق کے واضح ہونے کے بعد گمراہ ہو، دفاع ہو. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، بَيِّنَة ہو جائے پہلے. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، بَيِّنَة آ جائے پھر کسی کو ہلاک ہونا جائے، دفاع ہو. اب کس دعوت و تبلیغ کے اندر بھی جان نہیں ہو سکتی اگر وہ ستون نہیں ہے، ستون ہی پر تو ہے نا یہ بھی. لہذا اوپر کی منزلوں کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، ستون نماز ہی رہے گا یہاں بھی. تیسری منزل یہ ہے کہ جو دین تم پہنچا رہے ہو وہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام عدل اجتماعی ہے. اس کامل نظام حیات اور کامل نظام عدل اجتماعی کو قائم کرو، اس کے لیے اصطلاحات ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور نفاذ کرو، رب کی بڑائی منواؤ، رب کی بڑائی داخل ہو، جہاد کرو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے پورے کے پورے نظام زندگی میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، بغاوت ختم ہو جائے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، جو کوئی بھی اور دعوے دار بنا ہوا ہے وہ عوام ہو یا خواص ہو، وہ سب کے سب گویا کہ خدائی کے مدعی ہیں، ان کی بغاوت کا تختہ الٹ کر اللہ کی حکومت قائم کرو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو، حق بحقدار رسید، یہ ہے تیسری منزل۔ تو یہ تشبیہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں آئے ہیں اس وقت سن رہے ہیں، اب اس میں دیکھیے اس تشبیہ کے حوالے سے کتنی چیزیں حل ہو جائیں گی آپ کی۔ اہم ترین شے کون سی ہوئی؟ ایمان۔ جو عمارت نظر آ رہی ہے اس میں اہم ترین حصہ کون سا ہے؟ پہلی منزل اہم ترین ہے، پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، تیسری منزل خلا میں تعمیر نہیں ہو سکتی، دوسری منزل خلا میں تعمیر نہیں ہو سکتی، تو اہم ترین تو پہلی ہوئی نا، بلند ترین منزل کون سی ہے؟ وہ تیسری ہے۔ تو بلند ترین کا تصور اور ہے، اہم ترین کا اور ہے۔ پھر اسی سے یہ پتا چلے گا عمارت نیچے سے اوپر کو تعمیر کی جاتی، اوپر سے نیچے تو بھی تعمیر ہوتی، لہذا جس کو بھی قدم بڑھانا ہے وہ یہیں سے چلے گا، پہلے ایمان کو پختہ کرے، پھر نماز روزہ حج اور زکات اور اپنے اسلام اللہ کی کامل اطاعت اس کو پختہ کرے، خود اللہ کے احکام توڑ رہا ہو، دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہا ہو، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تو عقل سے کام نہیں لیتے، ہوش کے ناخن لو، جب تک اپنی منزل تعبیر نہ کی ہوئی ہو اللہ کے مجاہد بنے پھر رہے، نعرے لگا رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کے نمازیں جو ہیں وہ فرض نمازیں بھی جا رہی ہیں، یہ تماشے یہ حماقتیں ہوئی ہیں ہمارے ہاں، تبھی تو ساری ہماری محنتیں ناکام ہوئی ہیں، تو نیچے سے اوپر کی طرف ہوگا، لیکن نیچے ہی نیچے کو لے کر بیٹھ رہے، اوپر سامنے ہی نہ ہو، ستون تو قائم کر لیے چھت ڈالی نہیں، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ پیسے کیوں ضائع کیے ان ستونوں کے اوپر؟ ستون تو ہوتے اس لیے کہ چھت ڈالی جائے، ورنہ بیکار ہے، یا تو وہ چندر گپت موریا کی لاکھ ہو، اس کے اوپر کوئی احکام لکھے ہوئے ہو، یا وہ ہمارا مینار پاکستان ہو جو ایک مونیومنٹ ہے، بس باقی ستون کی اثر کر دو، غائب تو یہ اس پر چھت پڑے، نماز روزہ حج زکات پورا اور اللہ کے احکام کی پابندی نہیں پوری، تو معلوم ہوا کہ یہ تو بے معنی ستون ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ نماز روزہ حج زکات جو ہے یہ گویا کہ میننگ لیس ریچولس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ یہ اوپر کی چھت بھی نہیں پڑی، اوپر کی چھت پڑے اس کے بعد دوسری ہے، تیسری ہے تعبیر۔ اچھا پھر یہ بھی بات معلوم ہو گئی، جسے جتنی دور جانا ہے اتنا ہی اہتمام کرتا ہے، جس کے سامنے یہ ہے کہ اسے جانا ہے تیسری منزل تک، اسے بنیاد بھی بڑی مضبوط پہلے ہی سے ڈالنی پڑے گی، بعد میں آپ نے ایک منزل کی بنیاد ڈالی تھی، چڑھا دی تین، تو یہ بھی عمارت ہے کہ نہیں؟ تین منزل کی عمارت کے لیے بنیاد بھی زیادہ گہری ہوگی، اس کے مطابق آپ نے جو ہے بنیاد ڈالنی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس عمارت کی تمثیل کے حوالے سے ایسی خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی شے کے اجزاء کو جان لینا، ایک ہوتا ہے ان کی باہمی نسبت و تناسب کو جاننا، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ایک نسخے کے آپ کو صحیح اجزاء 12 یاد ہیں، 12 دوائیاں فلاں 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 یہ وہ، لیکن ان کی نسبت بھولے ہوئے ہیں، آپ نے تولے کو ماشا کر دیا، ماشے کو تولا کر دیا، وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ یہ ریشو پروپورشن، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کس کی کیا نسبت ہے، کیا اولیت کس کو ہے، ثانویت کس کو ہے، اہم ترین کیا ہے، بلند ترین کیا ہے، پورا نقشہ ہو سامنے۔ اگر اوپر کی منزل سامنے نہیں ہے تو آپ کی پیش قدمی ہوگی ہی نہیں، پھر اللہ پوچھے گا تم ایک ملک میں رہتے تھے، 95% تم مسلمان تھے اور تمہارے ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوا، بتائیے کوئی عذر ہے؟ کیا عذر پیش کرے؟ ہندوستان کا مسلمان معذور ہے، وہ تو کہتا پروردگار ہم نے تو فرض کفایہ ادا کر کے ان کو پاکستان بنوا دیا تھا کہ یہ بنائے وہاں پہ اسلام نافذ کر، اور ہم نے تو اس کے بعد قیمت ادا کی ہے مسلمان، وہ معذور ہے، ہم مجبور تھے، معذور تھے، ہم قلیل تھے، کمزور تھے، لیکن آپ کیا جواب دیں گے؟ 95% مسلمان، اور شریعت بل جو ہے وہ پنگ پونگ کی بال بنی ہوئی ہے، کھیلتے رہو، تین حکومتیں کھیل چکی ہیں، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، وہ شریعت بل بھی ناقص ہے، انتہائی ناقص، لیکن وہ پن بھی نہیں نیچے اتر رہی غلط سے، مکمل دین کا تو خیر تصور ہی کیا ہے؟ تو دوسری بات میری مکمل ہو گئی آج کی گفتگو میں جو میں نے نصاب رکھا تھا، کہ پہلے یہ کہ اس کا ایک تصور جامع، اس کی اہمیت کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس جامع تصور کے لیے یہ سہ منزلہ عمارت کی تشبیہ تمام اجزاء اس میں آ گئے، تمام اہم اصطلاحات اس میں آ گئے، اور ان کی جو باہمی نسبت نسبت و تناسب ہے، ریشو پروپورشن، وہ بھی آ گئے. اب جو پہلی چیز ہے میں اس کے بارے میں آج شروع کر دینا چاہتا ہوں. پہلا فرض کیا بنا؟ پہلا فرض ہے اس ایمان حقیقی کی یافت، بنیاد کو مضبوط کرنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو مسلم اور مومن ہونے کے مدعی ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا آدھا ہے، نصف اول، اور یہ اہم ترین آیات میں سے ہو رہا، اس لیے کہ اس میں دو ایمان آ گئے. ایک ایمان وہ ہے کہ جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے پہلو سے وہ بھی مومن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، گویا کہ ایک ایمان تو یہ ہے نا، لیکن ایمان لاؤ دوسرا ایمان کچھ اور ہے جو ابھی نہیں آیا، جس کے لانے کی دعوت دی جا رہی. تو دو ایمان ہو گئے، اس کو یوں سمجھ لیں وہی ہماری تشبیہ، ایک ہے اقرار باللسان والا ایمان، ایک ہے تصدیق القلب والا ایمان، ایک ہے کلمہ شہادت سے جس ایمان کا آغاز ہو گیا، اور ایک وہ ایمان ہے جس میں ایمان دل میں داخل ہو گیا اور جاگزی ہو گیا. ایک کو کہہ سکتے ہیں ہم بات سمجھانے کے لیے، ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانون کا دار و مدار ہوتا ہے ظاہر پر، باطن اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، آپ نے قتل کیا ہے، نیت آپ کی کچھ بھی تھی، فرض کیجئے کوئی شخص کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ اس معاشرے کا کے لیے مضر شخصیت ہے، وہ قتل کر دیتا ہے، قانون اس کو بالکل مضر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے جو بھی قانون کا دوسرا راستہ کھولا تھا، آپ اس کی رپورٹ کراتے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے کا آپ کو نہیں، قانون میں نیت نہیں آئے گی، قانون تو ظاہر پر بات کرے گا، آپ نے قتل کیا مجرم. قانون کی بات کیا ہے؟ کہ مدعی علی ہو رضی اللہ تعالی عنہ اور دعویٰ خارج، قاضی شرح کی عدالت سے دعویٰ خارج، کیا ایک لمحے کے لیے تصور ہو سکتا تھا کہ حضرت علی جھوٹے ہیں؟ لیکن نہیں, قانون کا تقاضا دو گواہ بھی پیش کر دیے, لیکن قانون کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا حقیقی ہے اور آپ کا غلام ہے, ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو قانون جو ہے وہ بحث نہیں کرتا باطن سے, وہ ظاہر پر اس کا دارالمدار ہے. باطن کا معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا, طے کر لیں گے. تو یہ ہے قانون, قانونی ایمان جس کا تعلق اقرار باللسان سے, حقیقی ایمان جس کا تعلق قلب سے. تو دو ایمان ہو گئے, اس کو نوٹ کیجئے, دو ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والوں ایمان لاؤ. اور چونکہ فعل امر ہے الامر للوجوب, اس لیے میں نے اسے فرض کی فہرست میں رکھا ہے. فرض اولین ہم میں سے ہر شخص کا یہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے دل کو ٹٹولے, اور اگر یقین والی بات نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور محسوس ہو کہ یقین والی بات نہیں ہے تو سمجھے کہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے, سب سے بڑا خلا یہاں ہے. فرض اولین یہ ہے, اس کے بغیر اوپر کی تعمیر ہوگی کیسے؟ ہوگی تو وہ ڈھانچہ ہوگا, اس میں ریاکاری ہوگی, اس میں جو کچھ ہوگا, جو کچھ ہوتا ہے, قول و عمل کا تضاد ہوگا. کھڑے ہو کر کہیں گے نخلا ہوا نتلوں کو میں اب جرم, اور گھسے ہوئے ہوں گے انہیں فساق و فجار میں, دوستیاں بھی انہیں سے, ہم پیالہ اور نوالا بھی انہیں کے ساتھ, رشتے داری میں بھی یہ نہیں دیکھیں گے کوئی متقی ہے کہ فاسق ہے, یہ دیکھیں گے کس کے پاس دولت کتنی ہے, کس کا بلڈنگ کتنی اونچی ہے. یہ تضاد, یہ منافقت, یہ اسی کا تو نتیجہ ہے نا کہ وہ ایمان یقین والا نہیں ہے. نیچے یقین والا ایمان ہو تو پھر تو ویلیوز بدل جائیں گی. پہلا فرض, اسی کو کہا گیا سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا بھی میں نے نصف پڑھایا آج صرف, کیونکہ آج کی میری گفتگو سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا نصف اول, سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا وہ بھی نصف اول. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کو ریلیٹ کر لیجئے دونوں مقامات کو. ایمان جب تک اقرار باللسان کے درجے میں ہے, مسلمان تو ہو گیا, تم کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لے آئے ہو, مسلمان ہو. لیکن مومن حقیقت میں کون ہوگا؟ جس کے دل میں داخل ہو جائے ایمان. لما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لہذا اپنے آپ کو مومن نہ کہو, مومن نہ سمجھو. ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف, اپنے آپ کو دھوکہ مت دو, اور سمجھ لو کہ تم مسلم ہو, مومن نہیں. یہ کمال ہے سورہ حجرات میں اللہ نے جہاں یہ منفی انداز اختیار کیا ہے, مثبت طور پر بھی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو انتہائی محبوب کر دیا. حبب الیکم الایمان بہت اہم لفظ ہے. آپ جائزہ لیجئے, آپ کو ایمان زیادہ محبوب ہے یا دولت زیادہ محبوب ہے؟ پتہ چل جائے گا نا. صحابہ کی شان میں پہلی بات جو یہاں فرمائی کیا کہ تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا. وزینہ فی قلوبکم, اور اسے کھبا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. رگو پہ میں قلب کے ایک ایک مسل کے ایک ایک ریشے کے اندر ایمان جو ہے اللہ نے ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا, مزین کر دیا. زینہ فی قلوبکم, وہ اب ایک روشن جیسے قندیل. اللہ نور السماوات واللوز مسل نورہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, ایسے مزین وہ قلب جو ہے, قلب بندہ مومن کا قندیل کے مانند ہے, روشن مزین. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ تیسری بات کے اب دو حصے ہو گئے. پہلا فرض ہے ایمان حقیقی کی تحصیل. اولین فرض، سب سے بنیادی فرض، سب سے پہلے اس کا جائزہ، سٹاک ٹیکنگ ہر شخص اپنا لے لے. اس کے لیے میں آپ کے دل میں نہیں جھانک سکتا، آپ میرے دل میں نہیں جھانک سکتے، یہ تو خود اپنا اپنا، جیسے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے ایسے ہی اپنے ہی دل کے اندر جھانکیے اور دیکھیے یقین ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. پھر تو آپ دعا کیجیے، پروردگار اللہم ربنا زدنا ایمانا، ہمارے ایمان میں اضافہ کرنا. اس کی اونچی منزل جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے، نفاق کی پستی کی انتہا نہیں، ایمان کی بلندی کی انتہا نہیں. البتہ یہ کہ اگر محسوس ہو کہ نہیں ہے تو پھر پہلا فرض، پہلی ذمہ داری. اس میں ذرا میں آج ایک خاص نقطہ بیان کر رہا ہوں، پہلے بھی بیان ہوئی ہیں یہ چیزیں لیکن اتنی واضح سے نہیں. ایمان حقیقی، اب وہ ایمان قانونی کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ تو ہے ہمیں حاصل، ہم مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، قانونی مومن تو ہے ہی نا. ایمان حقیقی یا یقین قلبی کی دو قسموں کو نوٹ کر لیں. ایک ایمان ہوتا ہے شعوری یا عقلی یا علمی، انٹلیکچوئل، ریشنل فیتھ. یہ پانچ الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہیں. ایک ہے یقین تو ہے، غیر علمی ار ریشنل نہیں، نان ریشنل. ار ریشنل تو کہیں گے کہ جو غیر منطقی شے ہو، منطق کے خلاف ہو. نہیں، ایک یہ ہے کہ منطق کی بنیاد پر وہ قائم نہیں ہے، علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، فکر سے اس کا تعلق نہیں ہے، شعور سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایمان یہ بھی ہوگا، ایمان وہ بھی ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ ایک شخص ہے بیچارہ دیہاتی ہے، کسان ہے، مزدور ہے، اب فکر اور فلسفہ اور منطق اور اس سے اسے کوئی بحث ہی نہیں، اس کوچے میں گزر ہی نہیں، اسے وہ یقین بھی حاصل، یقین کی دولت حاصل ہو جائے اسے، اور کیا چاہیے اس کو؟ یقین ہونے کے ناطے، آخرت کے اجر و ثواب کے ناطے یہ دونوں برابر ہوں گے. لیکن اس دنیا میں، خاص طور پر عہد حاضر میں، جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ریشنل، انٹلیکچوئل ایمان، جس کو ہم کہیں گے، جس کے لیے الفاظ آتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات الفاظ ہم خود بھی بولتے ہیں، غور نہیں کرتے. دل و دماغ کی ہم آہنگی. ایسا نہ ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہو، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو. دماغ میں شکوک و شبہات میں ڈیرے لگا رکھے، دل میں کچھ یقین کی کیفیت بھی ہے. دماغ نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہے، مانتا ہوں، ہے. جب تک وہ مانتا ہے کہ ہے، یہ ایمان ہے اس کا. لیکن اگر دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو اور دل میں وہ ایک غیر شعوری سا یقین پیدا ہو بھی جائے، تو اس کا نتیجے میں ایک سپلٹ پرسنالٹی وجود میں آئے گی، شخصیت پھٹی ہوئی ہے، منقسم ہے. دماغ کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے، سوچ کچھ کہتی ہے، نظریات کچھ کہتے ہیں، اور دل کچھ اور کہتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے بارہا بیان کی ہے. ایک بہت نیک، بڑے جذبے والے جوان، اب تو ہر جوان کیا، وہ تو اب اسے تھوڑے ہی چھوٹے ہوں گے، 10 سال کا فرق ہوگا اب تو. وہ بھی اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی وہ جوان تھے، تازہ تازہ انہوں نے ایم ایس سی باٹنی کیا تھا، بڑے ایکٹیو تھے مذہبی میدان میں. انہوں نے ایک سوال کیا ایک روز کہ نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے؟ لیکن ڈارون کا نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا کفر والا مسئلہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا، آپ نے ایم ایس سی باٹنی کی، میں آپ سے اس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ جو دلائل وہاں دیے جاتے ہیں، جو بھی اس کے لیے جو استشہاد کیا جاتا ہے، جو بھی اس کے بارے میں، وہ تو بہت کنوینسنگ چیز ہے. اب یہ ہے جس کو میں سپلٹ پرسنالٹی کر رہا ہوں. چور ہے کہ نہیں دل میں؟ لیکن پھر بھی ایک شخص یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. آج کا دور خاص طور پر ایسے یقین والوں کو چاہتا ہے کہ جن کے دل اور دماغ میں کوئی فصل نہ ہو، فاصلہ نہ ہو. قلب و نظر میں ہم آہنگی، قلب و نظر. اب یہ لفظ دیکھیے، اقبال نے پہلا شعر ہے ان کا، وہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شعریت کے اعتبار سے اردو میں ان کا کلائمیکس ہے، ذوق و شوق. قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. بہت پیارا انداز ہے. قلب و نظر سے مراد کیا ہے؟ یہ انسان کی دو فکر چیز ہے، نظریات. اس کا تعلق فکر سے، نظر یہاں پہ اس نظر کو نہیں کہہ رہے ہیں. فکر و نظر، قلب و نظر، نظریہ، نظریات. تو فکر اور دل، دل اور دماغ، قلب و نظر، ان کی ہم آہنگی ہوگی تو وہ شے وجود میں آئے گی کہ جو جس سے زلزلہ آ جائے گا، ورنہ اپنی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یقین ہے، شکوک ہے، شبہات ہے، لیکن ساتھ ہی یقین ہے. تو اپنی زندگی ٹھیک ہو جائے گی آدمی کی، ماحول نہیں بدل سکتے آپ. خاص طور پہ عہد حاضر کا ماحول، جس میں علم، فکر، انٹلیکٹ کی اہمیت، نظریات کا طوفان. اسی کو قرآن کے حوالے سے لیں گے تو دو جگہ دیکھیے. اسی سورہ حجرات میں دوسری آیت فرمائی، ریب نہ ہو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ریب سے خالی ایمان درکار ہے. اور نمبر دو، سورہ یوسف میں فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ بلا رہا ہوں. نہ صرف میں بلکہ وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں، یہ بھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے ہیں. ان کا دل اور دماغ دونوں روشن ہیں. ان کے دل اور دماغ کے اندر ہم آہنگی ہے. ان کا فکر جو ہے ان کے دل کے ساتھ پوری طرح بات ہم آہنگی رہتا. یہ اگر فرق سمجھ لیں، دیکھیں نوٹ کر لیجیے، اخروی ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر، ذاتی اصلاح کے اعتبار سے دونوں برابر، لیکن اگلی منزلیں دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کے لیے وہ ایمان درکار ہے جو شعوری ایمان ہو، جس میں قلب و نظر کی ہم آہنگی ہو، جس میں دل و دماغ کی ہم آہنگی ہو، جو اعلی وجہی بصیرت ہو، جس میں ریب اور شک کے جو ہے کانٹے نہ چوبے ہوں. اب آخری بات، اس تیسری بات کی ذمن میں عرض کر رہا ہوں، ایسا ایمان کہاں سے آئے؟ تاکہ پہلی بحث آج مکمل ہو جائے. ویسے تو ایمان کی حقیقت پر میں نے 11-11 تقریریں کی ہوئی ہیں یہاں اسی جمعے میں، لیکن اب یہ کئی سال ہو گئے، اس لیے میں پھر دوبارہ جو بنیادی چیزیں ان کی تو تذکیر کرنی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہی اس خطاب جمعہ کا اصل مقصد. تین ذرائع ہیں یقین کے حصول کے. دو سے پہلا ایمان ملے گا، ایک سے یا تیسرے سے دوسرا ایمان. پہلا ایمان یعنی یقین ہے، شعور، فکر، اس سے کوئی تعلق نہیں. غیر شعوری غیر علمی ایمان، نان انٹلیکچوئل نان ریشنل ایمان، یقین ہے. دو ذرائع ہیں اس کے، صحبت صاحب یقین، صاحب یقین کا قرب، کونوا مع الصادقین، رہو سچوں کے ساتھ، صحبت سے ہوگا، بشرطے کہ. اب دیکھیں نا، بٹی ہے، آگ جل رہی ہے، حرارت ہے، وہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو اس میں تو نہیں جائے گی، لیکن یہ کہ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ہیٹ خود بخود پہنچے گی، اس کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ود آؤٹ اینی ایفرٹ ہیٹ جو ہے وہاں سے پہنچ جائے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ صحبت سے لازمی نہیں ہے کہ مل جائے. صحبت تو حضور کی جو ہے ابو جہل کو بھی حاصل رہی، اور حضرت حمزہ کو بھی 6 سال لگ گئے. تو لیکن یہ کہ اگر خود مزاج کے اعتبار سے گڈ کنڈکٹر ہے تو ایمان محض صحبت اور قرب اور معیت، کونوا مع الصادقین، اس سے بھی حاصل. لیکن یہ صحبت نہیں ہے جیسے فزیکل فینومینن ہے، بھٹی سے ہیٹ آ رہی ہے، اس میں آپ کے دماغ ویماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو خود بخود آ جائے گی. ایسے ہی اس کا تعلق فکر سے نہیں، انٹینسٹی زیادہ ہو سکتی ہے. آپ اگر سٹیل فرنس کے سامنے ہوں گے تو خرابنا مشکل ہو جائے گا انٹینسٹی کی وجہ سے. لیکن یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پہلے ایمان سے، نمبر دو عمل سے بھی ایمان پیدا ہوگا.
قرآن میں ہو غوطگن ہے مرد مسلمان، تو اب اسے انٹلیکچوئل ایمان، شعوری ایمان، ایمان علی وجہ البصیرت، وہ ایمان جس میں ریب نہیں ہوگا، یقین پیدا ہوگا. بہت سائنٹیفکلی آج بات سامنے آ گئی، اب اس کا صرف عملی پہلو سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے تین کہا تھا، چوتھی بات سمجھ لیجیے. یہاں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سارا کھکھیر جس میں میں نے 25 برس لگائے ہیں، کیوں لگائے ہیں. درس قرآن، قرآنی خانقاہ بنائیے، قرآن اکیڈمی قرآنی خانقاہ ہے، انجمن خدام القرآن، قرآن کالج، 1 ایئر کورسز، قرآن کے آڈیو، قرآن کے ویڈیو، درسوں کے دورے، ترجمہ قرآن، نوجوانوں کی تیاری، یہ سب کیا ہے. اس کے لیے ایک لفظ نوٹ کر لیے، جہاد بالقرآن، جس کے موضوع پر میں نے یہاں 2 تقریریں کی ہوئی ہیں اسی وقت. جہاد بالقرآن پہ ایک مکمل تقریر، جہاد بالقرآن کے 5 محاذ دوسری تقریر، وہ چھپ چکی ہے کتابی شکل میں، کراچی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے طور پر شائع کی، مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے. بہت قیمتی کتاب ہے، اس کو پڑھی. جہاد بالقرآن، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کے ذریعے سے روشنی پھیلے گی، یہ قرآن ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. یہ نور ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یہ لائے گا، یہ علاوہ چل بصیرت، یہ اندھا ڈاگما ایمان والا جو عقیدہ صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہو وہ نہیں. علاوہ چل بصیرت، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. وہ ہوگا قرآن. حضور تک آ گیا، ما کنت تقدیم الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اے نبی، آپ کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، تفصیلا معلوم نہیں تھا، یعنی پوٹینشلی تھا، اصولی طور پر تھا لیکن تفصیلی نہیں تھا. یہ بھی اس کی تعریف کریں گے، قرآن کا لفظ یہی ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. لیکن اللہ نے کس کو نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جب یہ آپ پر نازل ہوا تو اب اس ہدایت کا منبع اور چشمہ آپ کی ذات بن گئی، آپ کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا. باقی کا تدریم الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب آپ اپنے ذات اپنے وجود سے ہدایت کا منبع اور چشمہ ہیں.
اس لیے کہ قرآن مجسم ہے آپ کو, قرآن آپ کے دل پر اترا ہے, دل پر جو شاید نازل ہوئی پورے وجود میں شرائط کر گئی.
اس معنی میں نور مجسم کہیں جیسا کہ میں نے کہا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں.
نور ہدایت محمد رسول اللہ کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرائط کیے, ایک ایک سیل منور ہے اس سے, کوئی شک نہیں.
یہ جہاد بالقرآن ون ایئر کورس ہم نے شروع کیا, قرآن کالج ہم نے بنایا. آخری شکوا ہے, نہ کہوں میں بڑی طبیعتیں لوگوں کی اس وقت جو ہیں انشراح پر ہیں, انقباض ہو جائے گا, لیکن ہر شخص جائزہ لے وہ کیا کر رہا ہے.
یہ کوئی نئی بات میں نے آج نہیں کی, صرف ایک پوائنٹ کو ذرا زیادہ ایکسپلین کیا.
سال ہر سال سے بیسوں مرتبہ یہ مضامین بیان,
لیکن ہم کھڑے وہیں کے وہیں,
سب و روز وہی, لیل و نہار وہی, معمولات وہی, دلچسپیاں وہی, ہابیز وہی,
حساب سخت سے سختر ہو رہا ہے. میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا, سب سے سخت حساب آپ کا ہوگا.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
یہ میں نے اپنے اس موضوع کے اعتبار سے کہا, ابھی گفتگو مجھے کرنی ہے, تشریف رکھیے ابھی,
لیکن میں نے فصل ڈال لیا ہے حالات و واقعات کی بحث علیحدہ اور یہ بحث علیحدہ.
اگلی منزل کی بات ہوگی اب اگلے جمعے میں.
جو بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر اہم ترین واقعہ ہے اس وقت کا, وہ جنیوا مذاکرات کی ناکامی.
محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اب انٹر لاک ہو گئے ہیں جانبین,
اور شاید اس سطح پر ہم پہنچ چکے ہیں یا وہ لوگ پہنچ چکے ہیں, لیکن چونکہ اس کے ساتھ متعلق اس وقت پوری دنیا ہے, دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے,
اور اتنا بڑا اگر حادثہ ہوا تو اس کے اثرات تو نہ معلوم کہاں کہاں تک کیسے کیسے پہنچیں گے.
معیشت پر نقشہ نیا بنے گا دنیا کا, بالکل پھر وہ نقشہ ہی نہیں ہوگا.
یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ تو اس صدی میں کئی دفعہ بدل بھی چکا ہے.
اس صدی کی پہلی تو یوں سمجھیے کہ 15-20 سال جو ہے وہ تو خلافت عثمانیہ کی ایک ہی حکومت,
اس کے بعد نقشے بدلے.
کیا ہوا, کیا تقسیمیں ہوئیں, کیا حصے بکھرے ہوئے, کیا وجود میں آیا, یہ تو داستان ہے.
ایک مضمون میں نے ایک صاحب سے لکھوایا ہے فرمائش کر کے, وہ آ نہیں سکا ہے یہ ندا, آج 2-3 دن میں آ جائے گا, لیکن اس میں وہ آئے گا تاکہ ایک جائزہ آ جائے کہ اس صدی میں اس علاقے کی کا نقشہ کیا کیا بدلا ہے,
اور اس کے بدلنے میں کون کون سے ایکٹرز ہیں, کون کون سے کردار ہیں, کون کون سے غدار تھے جن کی اولادیں آج تک بیٹھی ہوئی ہیں,
جنہوں نے اس پورے علاقے کا تہو بالا کیا ہے, خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا جو سب سبب اور ذریعہ بنے.
یہ تو ایک علیحدہ داستان ہے.
میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو پورے علاقے کا ایک نیا نقشہ بنے گا,
نیا جو رات کیا, اس کے اثرات پوری دنیا تک بنے.
اس وقت پر جو بات سامنے آئی ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں وار آف نرو, اعصابی جنگ, اس میں عراق کے صدام حسین نے فیصلہ کن فتح حاصل کی,
اور بش صاحب اپنی ساری قوت کے ساتھ اور اپنی ساری ملٹری مائٹ کے ساتھ اور اپنے ساتھ 43 ملک, پتہ نہیں کتنے ملک ہیں, ان کے ساتھ ہونے کے باوجود اعصابی جنگ میں بری طرح ہے.
یہی وجہ ہے کہ ایک کا چہرہ اترا ہوا تھا, پانی پی پی کے بمشکل وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پانی پی رہے تھے, اور کیا پی رہے تھے یہ تو انڈائی جانتا ہے, کچھ پی رہے تھے.
دوسرا مسکرا رہا تھا, کہہ لگا رہا تھا,
تو جسے بڑا میٹنگ کہتے ہیں انگریزی میں, اس میں ناکام ہو گیا. مجھے
یہ سارے بیانات ایسے ہی تھے کہ کسی طرح اس کی جو ہے وہ قوت ارادی وہ کمزور پڑ جائے, کچھ یہ نیچے ہو جائے.
میرا اندازہ یہ ہے کہ بش بھی جنگ نہیں چاہتا, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ صدام بھی جنگ نہیں چاہتا,
لیکن یہ کہ کوئی ہیٹھا ہونے کو تیار نہیں.
وار آف لرز تھی, اس میں اب تک جو ہے صدام جیتا اور بش ہارا.
صدام کی جیت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو وہ کھیل رہا ہے، وہ سارا اس کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ جس طرح اب صورتحال بن چکی ہے، غالباً امریکہ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے حملہ کی. جواری آپ کو معلوم ہے داؤ لگاتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ ننگا ہو جائے کچھ نہ رہے، کپڑے بھی اپنے وہ اپنے داؤ پر لگا دے. تو صدام کا بھی یہ میں کوئی تعریف کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا جوا ہے جو کہ وہ اسی امید میں ہوگا. روس نے بھی کچھ شروع میں کہا تھا جنگ ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ سینکشنز ہونے چاہیے، شاید ابھی تک چین اس موقف پر قائم ہے. پھر یہ کہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ایک دم سائز تبدیل ہونے شروع ہوں گے. شام کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر اردن پر حملہ ہوا تو ہم اردن کا ساتھ دیں گے. اردن تو ساتھ دے ہی رہا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو صدام کے ساتھ ہے. ایسا بائیں گے ہیں کہ جو عرب ممالک سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں، اور سعودی عرب ہی کی طرف سے مبلغ کی حیثیت سے انگلستان میں تعینات ہے، تو 15 برس سے سعودی عرب جو ہے ہر سال 2-3 مرتبہ آنا جانا ان کا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اردن کے اخوانی مسلمون پوری کی پوری صدام کے پشت پر ہے. میں تو حیران ہوا، الاخوان اب یا تو وہ مجبوری ہے، کیا کریں، وہ تو پس رہے ہیں، دو چکی کے دو پاتوں کے درمیان آئے، وہ گھن کی طرح پسنے والے، کیا کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. شاہ حسین بھی ساتھ دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے؟ خفیہ دورے کر کے جا کے معافیہ بھی مانگتا ہے شاہ فہد سے. لیکن یہ کہ کیا کرے، وہ تو ایسا ہے، ادھر اسرائیل اور ادھر لڑا ہے، چکی کے دو بھاری پاتوں کے درمیان، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ کہ شام کی یہ بات کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے، یہ بڑی بڑی سگنیفیکنٹ چینج. میرا اپنا یہ خیال پہلے میں ظاہر بھی کرتا رہا، اگر جنگ ہوئی تو یا تو خود یہ حافظ الاسد جو ہے صدام کے ساتھ آئے گا، یا یہ کہ حافظ الاسد کا تختہ الٹ کر، یہ کہ وہاں بھی عوامی سطح پر یہ پوری دنیا مان رہی ہے اس پورے علاقے کا عرب جوان جو ہے وہ صدام کے ساتھ ہے، امریکہ کے خلاف ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا امریکہ کو بالآخر یہ طے کرانے میں، مجبور کرنے میں کہ حملہ کرے اور جلدی سے قصہ پاک کرے اور جائے، ورنہ اس علاقے کے اندر جو ہے اس کے خلاف جذبات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. بہرحال جو خوفناک نتائج سے آئیں گے، میں نے تو سید حامد میاں مرحوم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں، اگرچہ وہ احادیث کا مجھے نہیں، نہ میرے پاس اس کے لیے وقت ہے، وہ شیخ الحدیث تھے اور میں تو 6 سال سے وہ جو ہے حدیث مختلف مواقع پر ان کی روایات سے ان کے حوالے سے بیان کرتا رہا ہوں. ایک ایسی خوفناک جنگ ہوگی، ایسی خوفناک جنگ ہوگی، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. انہیں صاحب نے، وہ خود چونکہ بہت بڑے عالم ہیں اور حدیث کا ان کا کہ ایک جنگ کا ہے تذکرہ، اس میں فراق کا ذکر ہے، حضور کی ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ فراق ہٹ جائے گا سونے سے، سونا کہیں ہوگا جہاں سے فراق کو ہٹنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایسی خوفناک جنگ ہوگی کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی مر جائیں گے، ایک بچے گا. یہ تو حدیث انہوں نے کہا صحیح حدیث ہے. اب فراق عراق اور سونا جو ہے، یہ سیال سونا، وہ سونا صرف وہ سونا نہیں رہا، اب وہ چمکتا تھا جو سنہری رنگت والا، اب تو یہ سیاہ سونا سب سے بڑا سونا ہے. تو جس کا معاملہ جو ہے وہ تو اس حدیث کی، جب ظاہر بات ہے یہ حدیث جب ظاہر ہوگی اس وقت معلوم ہوگا کہ ان کی کیا معنی تھے ان الفاظ کے، اس لیے کہ آج سے 14 برس پہلے ان حقائق کی تعبیر کیا کرتے، پیٹرول کو کیا کہتے، پیٹرول ہوگا یا کیا ہوگا، آئل ہوگا، وہ تو تھا ہی بھی، وجود ہی نہیں تھا. بہرحال اس کے ضمن میں تو ہم سوائے اس کے دعا مانگے، اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. البتہ یہ کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ہماری فوج کا وہاں جانا بہت بڑی غلطی، جھگڑا حرمین کا ہے ہی نہیں، پاور سٹرگل ہے، دولت کی ہے، تیل کی دولت ہے جس کے لیے کہ امریکہ چل کر آ گیا، ورنہ وہ سعودیوں کا کہاں سے دوست آ گیا، کہاں سے عربوں کا دوست، جو چاہا اسرائیل نے کر لیا اور امریکہ کے کان پر جونی رہیں گی آج تک. ہم خامخواہ مرسنریز کی حیثیت سے اس کے اندر جو اپنے آپ کو ڈالیں, اور وہ بھی ٹوکن جہاں لاکھوں کی تعداد میں آئی ہوئی امریکی فوج, وہ ہمارے ہزار دو ہزار سے کیا ہو جائے گا. لیکن ایک مضمون ابھی چھپا ہے بہت عمدہ جس میں کہا گیا یہ جان لیں کہ آپ کے یہ چند ہزار آدمی بھی جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یو آر ایٹ وار ود عراق. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر ڈپلومیسی کا ثبوت مرحوم ضیاء الحق صاحب نے دیا تھا. ایران اور عراق کی جنگ کتنے عرصے قائم رہی اور دونوں کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ آپ سائڈ لیں, طے کریں. فیصلہ کل طور پر ایران کا دباؤ تھا کہ ہمارا ساتھ دے اور عراق کا دباؤ تھا کہ ہمارا ساتھ, اب ہم نیوٹرل رہے. تو بہت کامیاب ڈپلومیسی تھی اس اعتبار سے کہ یہاں تو ہم نے بالکل ہی واقعہ یہ کسی بھی اس کے اندر نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے وہ ڈپلومیٹک ویژن جس کو کہا جاتا ہے کوئی شعور اور فہم کا کوئی ثبوت دیا. پھر یہ کہ کوئی مدد ہمارے پاس نہیں آ رہی وہاں سے, وہ اسی طریقے سے جمٹ کھڑے ہوئے. پھر یہ کہ ان چیزوں کے لیے ایک طرف کہنا کہ ہم خود انحصاری کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف اندر کھانے اس طرح ان کے ہاتھوں پہ دکھ جانا, یہ تو کوئی صحیح بات نہیں. میرے نزدیک دعا کریں, اور وہ مضمون جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا مولانا حامد میاں صاحب کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں ایک طرف ہوں گے عیسائی, یہودی اور مسلمان, تینوں مشترک متحد, مقابلے میں بھی ایک طاقت عیسائی ہی ہوگی. تو میں یہ سوچ رہا تھا اور اب بھی میں اس کا امکان سمجھتا ہوں کہ شاید مقابلے میں رشیا آئے تھے اس کی پشت پر. یہ یقین سے جان لیجئے کہ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو الائنمنٹ یہ نہیں رہے گی جو اب ہے. جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, پھر اپنی مصلحتیں بدلتی ہیں, مفادات کو دیکھتے ہیں. مجھے تقریباً یقین ہے کہ جو رشین جرنیل ہے وہ اٹھا کر پھینک دیں گے گورباچوف آف کو, اور وہاں پر کوئی سٹالین جیسا کوئی شخص آ کر یہ بات کہ امریکہ دنیا میں اس طرح واحد با شریک وہ ایک ایسی سپر پاور بن جائے اس حد تک جو ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس طریقے سے عراق کی قوت کو کچلنے کے بعد کون دے گیا یا اس علاقے سے. اس پہلو سے دعا کیجئے. باقی وہ مضمون جو میں لے کر آیا تھا جس میں کہ یہ صرف بات کا فلسفہ اور بات کی پوری تحریک جس میں یہ دو ملک اس وقت سب سے زیادہ ہے, نظریہ فلسفہ جو تو شام اور عراق کا ایک ہی, اوپر جو تصادم ان کا وہ پرسنالٹی کلیش ہے, آخر الاسد اور ادھر صدام, باقی نظریہ یہ. اور اس نظریے کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ 100% کرسچن نظریہ ہے. وہ اس مضمون سے انشاءاللہ آپ پر حقائق واضح ہو جائیں گے. تو دو مضامین انشاءاللہ آئندہ ندا میں آ جائیں گے, ان کو آپ تفصیل سے دیکھ لیجیے. دوسرا واقعہ ہمارے ملک کے اعتبار سے مولانا عیسیٰ القاسمی کا قتل یا ان کی شہادت ہے, یہ بھی انتہائی ایک حساس معاملہ, خطرناک معاملہ, اس کے نتائج بہت خوفناک بھی نکل سکتے ہیں. اگرچہ اللہ کا شکر اس اعتبار سے ہے, میں آج سوچ رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید مجروح ہوئے, تو آپ نے پہلا ہوش میں آنے کے بعد سوال کیا مجھ پر کس نے حملہ کیا. جب بتایا گیا کہ وہ ابو لولو فیروز, وہ ایک مجوسی ایرانی غیر مسلم نے یہ حملہ کیا ہے, تو آپ نے کہا اللہ کا شکر, اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان قتل کرتا فرض کیجیے تو وہ مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی جو بعد میں شروع ہوئی ہے وہ سے شروع ہو جاتی, جو حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوئی خانہ جنگی وہ حضرت عمر کے بعد ہی شروع ہو جاتی. 12 برس جو اور امن کے گزرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وہ بھی نہ گزرتے اگر کوئی مسلمان ہے. اسی طرح اس پر تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شیخ محمد اقبال ہو, شاید وہ شیعہ ہو, اگر ایسا ہوا تو خوفناک مسئلہ ہوگا, لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی قتل ہے, تو یہ کہ بہرحال جو جان گئی ہے وہ تو گئی ہے, انہیں تو بہت اونچے درجات ہیں جو انہوں نے حاصل کر لیے, کامیابی اس سے اونچی منزل کیا ہے. عام مسلمان بھی اگر مظلوماً قتل کر دیا جائے تو اس کے سارے گناہ قاتل اپنے اوپر لے لیتا ہے, تو مقتول کا تو کوئی خطرہ, کوئی اس میں نقصان والی بات نہیں. حابیل اور قابیل کا جو واقعہ آیا ہے قرآن میں بھی یہی تو ہے. حضرت حابیل نے کہا تھا قابیل کے مقابلے میں اپنے بھائی سے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گناہ سے جو تمہارے ہے سو ہے، میرے بھی سارے گناہ تم ہی اپنے ذمے لے لو. انتبوا باسمی واسمک، لہذا میں تو آتے ہوں، مانا بے باقی تھی یدی یلی آپ کو رکھتا. اس اعتبار سے مظلومانہ قتل اس طرح سے، پھر ایک عالم دین دینی اعتبار سے، وہ عام آدمی تو نہیں، بہرحال جو بھی ایک موقف ہے، طریقہ کار کے اعتبار سے کسی کو اختلاف ہو، ان کے جو مقاصد ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کا اس بات، اور جو لوگ بھی اس کے اندر کوئی کمی کرتے ہیں، نخرے ڈالتے ہیں، ان کی مذمت تو اپنی جگہ پر ایک کام ہے، نیک کام ہے، اس کرتے ہوئے وہ انہوں نے جامع شہادت پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تو جو ہے درجات کو بلند فرمائے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو خبر ہے وہ درست ہو کہ قاتل شیعہ نہ ہو، ورنہ جو ہے قتل در قتل کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ پھر نہ معلوم کہاں تک بات کو پہنچا دے گا. جنگ میں تو حالات نارمل ہوئے ہی نہیں ہیں. مولانا حق نواز جنگی صاحب کے شہادت کے بعد سے اب تک، لیکن پھر یہ کہ پورے علاقے کے اندر آگ لگ سکتی، اس علاقے میں آگے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ، یہ یہاں پہ بھی ہمیشہ فساد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ایک اس کا پہلو بہت ہی قابل غور ہے، یہ عجیب صورتحال ہے. سابقہ جو حکومت تھی ہمارے ہاں، اس میں فیصلہ کن طاقت سب سے زیادہ مضبوط پیپلز پارٹی کو سندھ میں تھی، لیکن وہ بھی امن و امان کی صورت کو درست نہیں کرتی. بائیں ہی وہی بات اور زیادہ گاڑیوں پر یہاں آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی کہ یہاں اس وقت آئی جی آئی کی حکومت. یہاں تو اپوزیشن کا وجود ہی نہیں، وہاں تو پھر بھی ایم کیو ایم کے ساتھ مسلسل کشمکش تھی، بعد میں جو ہے علیحدگی بھی ہو گئی، اندر خانے تو کشمکش ختم ہوئی نہیں تھی. لیکن آئی جی آئی کی حکومت، اس قدر مضبوط حکومت، اتنی فیصلہ کن حکومت، ساری توجہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن پر، امن و امان پر نافذ کر سکتے ہیں، مرکوز کر سکتے ہیں. اندیشہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی قرارداد عدم اعتماد آ رہی ہے یا کوئی ادھر کے مینڈک ادھر پھدک رہے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ امن و امان کے معاملے میں پنجاب اتنا برا پہلے نہیں تھا جتنا آج ہے، کتنی بڑی نااہلی ہے یہ کہ ایک شخص کے بارے میں تعلیم کے ساتھ. اب یہ کہ یہ قتل انہوں نے نہ کیا ہو، اہل تشیع نے نہ کیا ہو، بلکہ یہ کہ سیاسی بنیاد پر قتل ہوا ہو، تو یہ تو ایک اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، بہت خوشحال واقعہ اگر ہے تو نہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن یہ کہ ایک شخص کے بارے میں معلوم تھا کہ ایک خاص جانب سے ان کی جان پر حملے کا شدید اندیشہ موجود تھا، انہوں نے بیان دیا تھا کہ آئی جی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے قتل کے لیے کمانڈوز آ چکے ہیں اور تمہاری ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے ساتھ کوئی حفاظت نہیں رکھنا چاہتا، میرا محافظ اللہ، یہ ان کا ایمان ہے. لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری تھی، کیا وزیر اعلیٰ جو ہے اپنے لیے حفاظت کہہ کر مانتا ہے؟ کیا یہ لاکھوں کی نفری جو ہے اس میں سے کچھ لوگ ان کی حفاظت کے اوپر معذور بھی کیے جا سکتے؟ ان کی مرضی کے بغیر بھی تو کیے جا سکتے. اتنی کھلی بات جس کے بارے میں یہ آئی ہو، ایک شخص بالکل ٹارگیٹ بنا ہوا ہو، چاہے یہ قتل اس کھاتے میں نہ ہو اور اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن یہ کہ اس شخص کی حفاظت ہونی چاہیے تھی. چار چھ آدمی سائے کے طرح اس کے ساتھ بھی رہ سکتے تھے. تو یہ انتہائی نااہلی کا بھی معاملہ ہے حکومت. پھر یہ کہ اس سے بڑا ارداف کیا ہوگا کہ وہ آئی جی آئی کے نمائندے کی گاڑی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے انتخابات کے اندر ایک طرح کا صفایا ہو رہا ہے، وہ صفایا کام میں افسوس نہیں ہے. وہ تو جو اللہ کو منظور ہے، اس پٹڑی پر گاڑی چلنی چاہیے، ہماری تو رائے ہے. سرحد کے اندر دو سیٹیں وہ لے بھی گئے، ان حالات میں بھی لے گئے تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن یہ کہ اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ انتخاب میں آئی جی آئی کا نمائندہ شیخ محمد اقبال کا وہ جو بھی معاملہ ہے، اس میں یہ تمام پہلو جو ہے موجودہ حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ابھی اصل مسئلے تو کھلنے والے ہیں، مشترک مفادات کی کونسل کا اجلاس ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس پینڈوراس باکس میں سے کیا کیا نکلتا ہے. ایک اخبار نے تو جو کہا سرخی لگائی ہے کہ تھرڈ پیرلل گورنمنٹ جو ہے وجود میں آ جائے گی اگر اس کو آپ نے جیسا کہ اس کا ہے نظری طور پر معاملہ اس کو چلنے دیا تو ویٹو اس کے ہاتھ میں آ جائے گا صوبے کے ہاتھ میں. بہرحال وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تمام صوبوں کے باہمی افہام و تفہیم سے بات چلنی چاہیے اور اس وقت جو بھی حکومت ہے اس پہلو سے پیش رفت ہونی چاہیے کہ ہر جگہ پر بالا دستی جو ہے آئی جی آئی کو حاصل ہے. پنجاب میں تو خیر اسے وہ اقتدار حاصل ہے جو کبھی بھی کسی بھی حکومت کو حاصل نہیں رہا. باقی یہ کہ دوسرے جگہوں پر بھی اس کا اپر ہینڈ ہے. اللہ کرے کہ مسائل حل ہو جائے اور پٹری جو ہے جمہوری اور جو الیکشن کی دستوری پٹری ہے اسی پر ملک کی گاڑی چلے. لیکن یہ کہ امن و امان کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ناکامی اور نااہلی کا ایک منظر سامنے آیا ہے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے, اخبار پڑھ پڑھ کے آپ بھی شاید بتا دی ہو گئے ہو یہ بلو پرنٹ کا اسکینڈل, بلو فلم کا, اور خاص طور پر نرسوں کا معاملہ ہے. کس قدر گھناؤنا کاروبار ہو رہا ہے اور جس کے سامنے آتی ہے وہ بات کہ نرسنگ پروفیشن جس کے بارے میں نے بات کہی ہے کیوں لازم کر لیا گیا ہے کہ مردوں کے ہسپتال میں بھی نرسیں جو ہے وہ عورتیں, مریضوں سے ان کا راستہ باندھنا پڑے گا. تیمارداری میں کتنا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا, پھر یہ کہ وہ ہاسپٹل ان کے ان کا ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ تم نے کسی کی بے عزتی کر دی اور کسی کے شان میں گستاخی کر دی. اب یہ گرد سامنے آیا ہے, اس کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلے. مردوں کے اسپتال میں مردوں کو, عورتوں کے اسپتال میں عورتوں کو بالکل بنائیے. پھر وہاں یہ کہ مردوں کے ساتھ ان کا خلا بنا رہے گا نہیں, ختم ہوئی بات. اسلام نے ہمیں جو بھی کچھ سکھایا ہے اصل تعلیم وہ ہے. ہم نے اپنا امام بنا رکھا یورپ کو. بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے اور چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں, وہ وہاں کا نقشہ ہے جو کا تم ڈٹو کاپی کاربن کاپی جو ہے وہ کر کے ہم چلے آ رہے ہیں. باقی یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے اور جو پروفیشنز ہیں جن میں خواتین کا اس طرح کا معاملہ ہے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب, پہلے ہی خطا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند. بس صرف لیبر کا فرق ہے کہ ادھر سے اس قسم کے لیبر سے سپلائی ہوتی ہے کسی اور بڑا نچلے طبقے کے لیبر تک, اور وہ اوپر کے جو اور پروفیشن ہے وہاں پر بھی یہ سارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کاروبار جو ہے وہ تو مارکیٹ فورسز جو ہے جو ہے وہ سب قسم ہے, اور ان میں سب سارے کام ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ کہ جہاں کا پردہ چاک ہو جائے بس وہ پرچہ چاک ہو گیا. اصل برائی کیا ہے؟ یہ اختلاط مرد و زن معاشرے کو سیگریگیٹ کیا جائے. خواتین ہر کام کریں کوئی مجھے اعتراض نہیں, کالج میں پڑھے, اسکول ہو, یونیورسٹی, خواتین کی علیحدہ, مردوں کے ہاسپٹل مردوں کے علیحدہ, خواتین کی علیحدہ. خواتین کے ہاسپٹل میں نرسیں بھی خواتین ہو, مردوں کے ہاسپٹل میں مرد نرس ہو, میل نرس, میل ڈاکٹر, میل نرس, میل مریض. اس آگ اور پانی کا میل جو ہے در حقیقت یہی سارے فساد کی جڑ. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ یہ مجھے بتایا, میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں, بتایا گیا ہے کہ ٹی وی میں وہی ساری وہ بھی خباستیں جو کہ تو اس آئی جی آئی کی حکومت آنے کے بعد اس کے اندر, ٹھیک ہے بہت سی خباستیں ہیں جو شروع ہی پچھلی حکومت میں, لیکن ان کو ختم کرنے کا اختیار تو آپ کو حاصل ہے. مجھے قاضی صاحب کا بیان یاد آ رہا ہے کہ ایک حکم, ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر وہ صاف کر دے گا. اتنا اختیار ہے مطلق حاصل, اسلام کے نام پر حکومت بنی. دوسرا چینل اور اس میں فلموں کا پورا نظام, اور ایک دن اردو کی اور ایک دن انگریزی کی. مجھے تو اتفاق معلوم ہوا کہ یہ دھندا ہو رہا ہے. باقی میں نے اپنے دوستوں سے کہا, ہماری شورا کی تنظیم اسلامی کی دو دن ڈھائی دن, میں نے کہا ہم تو اپنے ایک جزیرے میں رہتے ہیں. قرآن اکیڈمی کی دیوار سے جب میں لاہور میں ہوتا ہوں تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے میری اس چار دیواری کے اندر گزرتے ہیں, ایوریج بلکہ 22 ہوں گے. کبھی جمعے کے لیے نکل آیا, کبھی اب تو ہفتے کا درس بھی وہیں ہوتا ہے, کہیں کوئی اور درس ہو, کوئی تقریر ہو, تقریب ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایوریج 2 گھنٹے سے زیادہ اس چار دیواری سے باہر نکلتا. امریکہ جاتا ہوں تو وہی ہمارے جو مسلمان اسلامک سینٹر اسی میں اٹھنا اسی میں بیٹھنا وہی حلقہ ہمارا. ہمیں تو واقعی معلوم ہی نہیں دنیا میں ہو جا رہا ہے. دیکھنے والے جو بتاتے ہیں وہی طوفان ہے. جو پہلے تھا تو اب بھی ہے, کوئی فرق اور اس میں تفاوت موجود نہیں. کس اعتبار سے ایک بات آخری بتا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں بات کو. مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک جلسہ ہوا تھا اسی ہفتے کے دوران, ہفتے کے روز ہوا تھا, میں نے اعلان بھی کیا تھا پچھلے جمعے میں. میری بھی تقریر تھی وہاں, قاضی حسین احمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے پنجاب کی دینی اور روحانی, مولانا خان محمد صاحب, خانقاہ سراجیہ کے جو اس وقت محتمم بھی ہیں, ردی نشین بھی ہیں, ان کی صدارت ہے. وہاں پر جو ہمارے دوست ہیں قاری سعید الرحمان صاحب, سعید بلکہ مولانا سعید الرحمان علوی, قاری سعید الرحمان صاحب تو گلبرگ کے ہیں, شاہ جلال کی مسجد میں جو خطیب ہیں وہ اس کے سے سیکرٹری تھے, وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ اب بھی ہوش میں آ جائیں ہمارے اکابر اور دینی جماعتیں, یہ الیکشن کے رابطے سے یہاں کچھ نہیں ہوگا, کوئی آلٹرنیٹ چیزیں سوچیں, کوئی اور تدابیر اختیار کریں. طوفان بدتمیزی بڑھتا چلا جا رہا ہے, کوئی حاصل آج تک نہیں ہوا اس میں. کسی کبھی کسی کو کندھا دے کے اوپر بٹھا دیا, اوپر کا جو وہی دکھ ہے جو دوسرے ہیں. اسلام سارا اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی کے کندھے کے اوپر پاؤ رکھے اوپر نہ چڑھ گئے, تو کندھے ہی دیں گے کیا ان کو. میری باری جب آئی تو میں نے عرض کیا کہ اگرچہ مولانا سعید الرحمان صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں میرے دل کی پکار ہے, وہ میں تو اسی کے لیے چیختا ہوں پکارتا رہتا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس جگہ پر یہ مولانا حامد میاں کی یاد میں جلسہ ہے تو مختلف خیال کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو خامخواہ اس ایشو کو میں زیر بحث نہیں لانا چاہوں. البتہ بند کمروں میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کی ضرورت ہے, سوچیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اب تک اس کا کیا حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ایک سیٹ کمیشن اور مل گئی فرید پراتا صاحب کی, لیکن وہ دس بھی مل جائے تو کیا خراب ڈال لیں گے. سید بل کا جو ہو رہا ہے مسئلہ, حالانکہ وہ شریعت بھی انتہائی ناقص شریعت بھی, سعود جیسے مسئلے میں مفاہمت کے بعد, یعنی وہ بل جو ہے میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس بل کے مقابلے میں جو پہلے پیش کیا گیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کفر کے ساتھ تھوڑی سی مطالعت کر لی تو اب تو وہ کوانٹیٹیٹو مسئلہ ہے, تھوڑی مطالعت زیادہ مطالعت, اس آیت کا تو انتباہ ہو جائے گا, فتح منون اب باز کتابیں وہ تک فرون اب باز. لیکن یہ کہ اتنا بھی اس میں بھی اور ڈائلیٹ کرنا, ادھر سے کاٹنا ادھر سے اور تراشنا, تو عمل چل رہا ہے. تو خدا کے لیے مختلف تحریکوں کے سے وابستہ حضرات اپنے اپنے جو لیڈرز ہیں جو بڑے لوگ ہیں انہیں آمادہ کریں کہ بیٹھو سوچو, جلسوں کا فائدہ نہیں ہے, بند کمروں میں بیٹھو غور کرو, مفاہمت ہو, تبادلہ خیالات ہو, شاید اللہ تعالیٰ کسی بہتر راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے, ہمارے دلوں کو کھول دے. مجھے اعلانات وغیرہ کیا ہے وہ تو معلوم نہیں ہے, ذاتی سے اطلاعات یہ ہیں کہ آج عزیزم عاقب سعید یہاں نہیں ہے, آج صبح گاڑی کا ایک حادثہ ہوا ہے, کچھ زرگنے بھی آئی ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے, اور بھی دو تین تھے, یہ گاڑی ان کی ایئرپورٹ سے آ رہی تھی, میرا چھوٹا بیٹا آ رہا تھا اسے لینے کے لیے, تو ایک ویگن نے آ کے ٹکر ماری ہے, حالانکہ یہ مین روڈ پر تھے, گاڑی کا تو ستیہ ناش ہو گیا, پارا لینے کو بڑی چوٹ تو نہیں آئی, اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے. اس کے باوجود میں وہ کہہ آیا کہ تم آج آرام کر لو, تو جیسے بھی ہے میں انشاءاللہ خود ہی آج نماز پڑھاؤں گا, اس کے لیے دعا کریں جو بھی جن کو چوٹیں آئی ہیں ان کے لیے. اور ویسے یہ کہ اس کا آج خیال آیا کہ اس کا یہ یوم پیدائش بھی, ہم تو سالگرہ والگرہ جانتے نہیں, تو آج 33 برس کا وہ ہوا ہے, میرے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے میری اولاد میرے ساتھ ہے, میرے دست و بازو بنے ہوئے, اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں. یہ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں امریکہ گیا تھا اور یہ عاقب بھی میرے ساتھ تھا, اس وقت وہ کہا وہاں ہمارے ساتھیوں نے شکاگو میں جو ہمارے دوست ہیں اب آپ کیا اب اسے یہاں چھوڑ جائیے, اس نے ایک رمضان مبارک میں وہاں پہ تراوی کی نماز بھی پڑھائی تھی, یہاں چھوڑ جائیے آپ خرچے ورچے کو بالکل بھول جائیں, ہم ساری یہاں پہ پی ایچ ڈی کر لیں, اس لیے کہ انہوں نے ایم اے کیا تھا فلسفے میں, مجھے ایک جملہ اپنا یاد ہے جو میں نے اس وقت کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ یہ جملہ کچھ اور لوگوں کے دل پر بھی لکھا جائے۔ میرے ایک بہت ہمارے اسی ماڈل ٹاؤن کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ آئے تھے پرسوں، میرا بیٹا یہ جا رہا ہے امریکہ، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، وہ تعلیم یہاں بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے امریکہ بھیج، لیکن یہ کہ ہم رسک لیتے ہیں پھر روکو۔ میں نے جو جملہ اس وقت کہا تھا وہ یہ تھا، آئی کانٹ افورڈ ٹو لوز مائی سنس ٹو امیرکا، اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں اپنے بیٹوں کو امریکہ کے حوالے کروں۔ یہ ہمارے بہترین دماغ ہے جو وہاں ہے اس وقت، امریکن اکانومی، وہاں پر ریسرچ ورک، اس میں بہترین لوگ ہمارے لگے۔ ایک خاص سلیکون ویلی کہلاتی ہے ویسٹ کوسٹ کے اوپر، جہاں یہ آج کل کمپیوٹر اور اس کے جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور نازک اور حساس آلات بنتے ہیں، اور وہاں بیسیوں نہیں سینکڑوں ہمارے پاکستانی سائنسدان جو ہیں وہاں پر اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ برین ڈرین ہے، ہمارے لوگ ہیں، لیکن جو پہلی چمک دمک جو ہے اس پیٹرو ڈالر کی وہ ہے کہ کھینچے ہوئے، جو پہلی زنجیر ہے۔ بہرحال دعا کیجیے اس کے لیے بھی۔ ایک ذاتی یہ ہے کہ میری ہمشیرہ کا پرسوں آپریشن ہے، چھوٹی بہن ہے میری، ان کا میجر آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم اشف لہا وارحم، اللہم اشف لہا وارحم۔ محمد لئیق صاحب کی والدہ صاحبہ کی طبیعت بھی خراب ہے، اس کے لیے دعا، اللہم اشف لہا وارحم۔ تنظیم اسلامی لاہور کا ماہانہ اجتماع تمام رفقا کا 13 جنوری بروز اتوار بوقت مغرب قرآن اکیڈمی میں منعقد ہو رہا ہے، تمام رفقا نوٹ کر لیں، اس دفعہ یہ گلی شاہو میں نہیں ہے، قرآن اکیڈمی میں ہے۔ تنظیم اسلامی لاہور کے تمام رفقا پر شرکت لازم ہے۔ نمبر دو، تنظیم اسلامی لاہور کے تمام نقباء اعلی نماز جمعہ کے بعد امیر لاہور سے ملاقات کر لیں۔ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ 6 بجے شام قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں درس قرآن ہوگا، سورہ تکویر ہے کل انشاءاللہ جس کا درس ہوگا، اور اس میں بہت اہم واقعہ آیا ہے، رویت، حضور کی رویت حضرت جبرائیل کی، یہ با فلسفہ دین کے اعتبار سے اور حقیقت وحی کے اعتبار سے نہایت اہم مضمون ہے، اسی میں ٹھوکر کھائی تھی فضل الرحمان نے، مرحوم ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، جو ڈاکٹر فضل الرحمان تھے، جن کی کتاب الاسلام کے خلاف جو ہوا تھا 68 میں ایجیٹیشن، ایوب خان کے خلاف جو ایجیٹیشن تھا، وہ اسی مسئلے میں، وہ جو مغالطہ اور دھوکہ ہے اور لرزش ہے، تو وہ سورہ تکویر جو ہے، اذا الشمس کورت، اس کا پوری سورت کا انشاءاللہ کل درس ہوگا۔